الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی آیت 192 ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کر لی تھی 193 سے آج ہم شروع کرتے ہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پیچھے ہم نے آیت 190 میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے اور فتنے کے خاتمے کے لیے یہ جنگ کی اجازت دی گئی تھی تاکہ وہ جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی عرب کر رہے تھے مسلمانوں کی تاکہ اس کو روکا جا سکے چنانچہ یہاں پر اسی کو دوبارہ کھلے الفاظ میں واضح طور پر بیان کر دیا پچھلے اتنی بات چلی تھی الفتنہ تو اشد من القتل کہ جو پرسیکیوشن ہے یہ کسی کی جان لینے سے زیادہ سنگین جرم ہے یہ بتا دیا گیا تھا تو فرمایا قاتلوہم تم ان سے لڑو گے حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے یعنی وہی جو دین کی خاطر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے وہ چیز ختم ہو جائے اب اس کے تین ہی امکانات ہیں کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں تب تک جنگ جاری رہے گی دوسرا یہ امکان تھا کہ جنگ کی وجہ سے لوگ رک جائیں پرسیکیوشن ختم ہو جائے دوسرا یہ امکان تھا اور تیسرا یہ امکان تھا کہ وہ باز نہیں آئے تو سارے کے سارے مارے جائیں یعنی جو فتنہ پیدا کر رہے تھے ان کو فتنہ ختم کرنے کا تین ہی راستے کسی بھی جگہ پر ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ سارے کے سارے فتنے سے باز آ جائیں اپنے دین پر رہتے ہوئے دوسرا یہ تھا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اور وہ فتنہ چھوڑ دیں اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں تیسرا یہ تھا کہ سارے مار دیے جائیں جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں یہ اتنا سخت حکم ہے جو یہاں پر دیا گیا یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیتا جو اخلاق سے ہٹا ہوا ہو یہ اس کے یعنی کوئی بھی جگہ اٹھا کر دیکھ لیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اخلاقی بنیادیں نہ بتائے چنانچہ پیچھے جو بتایا تھا کہ والفتنہ تو اشد من القتل یہ اب کسی بھی پرسیکیوشن کی داستان اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی قوم کے خلاف ہوئی ہو تو وہ قتل سے زیادہ سنگین بات ہوتی ہے اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ آپ کو جو اذیت ہوتی ہے آپ کے جو بیوی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے مثلا صرف وہی دیکھ لیں ایک مسلمان حکومت کی ایک مسلمان عالم دین کے ساتھ احمد بن حنبل کی جو داستان ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے صرف اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قتل ان کو مار دیا جاتا تو 5-10 منٹ کی تکلیف تھی اور بس ختم ان کو اتنا مارا گیا تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے فساد فی الارض ہے دہشت گردی ہے یہ چیزیں چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بم باندھ کے پورے محلے کو اڑا دیتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا بہت سنگین رکھی ہے تو فرمایا کہ جو پرسیکیوشن کر رہے ہیں ان کی سزا سزائے موت ہے تو پرسیکیوشن کے خلاف قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائے اب تینوں میں سے کوئی راستہ ہو جائے گا جو لوگ خود باز آ جائیں گے ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی اگر وہ اسلام کی صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں تب بھی جان چھوٹ جائے گی اور اگر وہ دونوں راستے اختیار نہیں کرتے تو پھر مار دیے جائیں گے جنگ یہاں تک جاری رہے گی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ کا ہو جائے اس جملے کے اب دو مطلب ممکن ہیں دونوں پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں جو امکانات ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ لینا چاہیے ایک یہ لا تکون فتنہ کے الٹ ہے ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی لوگ اللہ کی خاطر چاہیں تو قبول کریں چاہے تو قبول نہ کریں لوگوں کو آزادی حاصل ہو جائے دینی آزادی مل جائے ایک معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ فتنہ باقی نہ رہے جو جبر ہو رہا ہے دین کے نام پر جو سختی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگوں کو آزادی ہو کہ وہ اپنا دین چاہیں اختیار کریں چاہیں اختیار نہ کریں اور دوسرے معنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسرے کو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، کہ عرب سرزمین کے تمام دینوں کے اوپر اسلام غالب آ جائے، کوئی اور دین یہاں موجود نہ رہے، اگر رہے تو مغلوب ہو کر رہے. یہ سورہ توبہ سے بھی جا کر معلوم ہو جائے گا. تو دوسرے معنی اب اس کے یہ ہیں، زیادہ تر مفسرین نے یہ دوسرے معنی ہی لیے ہیں کہ فتنہ باقی نہ رہے، ایک آبجیکٹیو یہ تھا اس جنگ کی اجازت کا، اور دوسرا یہ تھا کہ سرزمین عرب میں اسلام کے سوا کوئی دین غالب نہ رہے، باقی سارے ادیان یا ختم ہو جائیں یا رہیں تو ماتحت ہو کر رہیں. تو یہ دونوں امکانات پوری طرح لفظ دونوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن سیاق و سباق میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. زیادہ تر مفسرین نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے. فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اگر یہ باز آ جائیں تو پھر کسی کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا سوائے ظالموں کے. تو اب اگر باز آ جائیں یعنی فتنہ باقی نہ رہے، تو اب یہاں پر جو پیچھے آپ دیکھیے کہ دو باتیں کہی گئی ہیں لیکن جواب صرف ایک کا آیا ہے کہ یہاں تک لڑائی کرتے رہو گے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور یہ کہ وہ دین اللہ کا ہو جائے. فَإِنْ اِنْتَهَوْا کا تعلق لا تَكُونَ فِتْنَةً سے ہوگا، کہ اگر وہ فتنے سے باز آ جائے تو پھر ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے لگتا ہے کہ زیادہ اہمیت اس معنی کو ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دین میں آزادی حاصل ہو جائے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید کا پورا ایک زور ہے، پورا ایک مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ دین اللہ کے لیے رہ جائے بس، تو اس کے طرف بھی اسی طرح سے ذہن جاتا ہے. تو لا تکون فتنہ و یکون الدین للہ، یعنی اگر دونوں کو ایک معنی ملیں گے تو ایک مقصد بن جائے گا کہ فتنہ باقی نہ رہے، لوگوں کو دین میں آزادی حاصل ہو جائے، اور دوسرے میں دو مقصد بن جائیں گے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں صرف اسلام باقی رہ جائے، اللہ کا دین باقی رہ جائے. تو اگر یہ باز نہیں آتے پرسیکویشن سے، آزادی لوگوں کے اوپر جبر کرنے سے، تو فرمایا کہ پھر ان کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی، اور اگر باز آ جائیں تو پھر فلا عدوانہ الا علی الظالمین، تو ظالموں پر ہی ظالمانہ اقدامات کیے جاتے ہیں، کسی اور کے خلاف نہیں. عدوان جو ہے یہ عربی زبان میں ظلم زیادتی کے معنی میں آتا ہے، تعدی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ عربوں کا ایک زبان کا اسلوب ہے جس میں وہ نیگیٹو لفظ بول کر مراد مقابلہ لیتے ہیں. یعنی مثلا اللہ تعالیٰ جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ چال چل رہے ہیں، اللہ خیر الماکرین ہے، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ چال چلنے والے نہیں ہیں، لیکن چال کے مقابلے میں چال کا لفظ ہی وہ بولیں گے تاکہ پورا برابری کا جواب جائے. تو برابری کا مفہوم ادا کرنے کے لیے وہ نیگیٹو لفظ کو ہی استعمال کر لیتے ہیں دونوں جگہ پہ، اپنے لیے بھی اور دشمن کے لیے بھی. تو یہاں بھی عدوان کا لفظ استعمال کر لیے ظالمین کے مقابلے میں، تاکہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنی ہی ان کے خلاف تعدی کی جائے، جتنا انہوں نے برائی کی ہے اتنا ہی جواب دیا جائے. تو یہ فلا عدوان، یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ جملہ اردو میں نہیں بول سکتے کہ ظلم ظالموں کے خلاف کسی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کوئی ظلم کرنا تھوڑا جا رہے ہیں، ہم تو سزا دینے جا رہے ہیں یا کوئی عدل کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں. تو ظالموں کے خلاف سوائے ظالموں کے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جملہ اردو میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. سوائے ظالموں کے کسی کے خلاف اقدام نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف اس طرح کا سٹیپ نہیں لینا چاہیے جو تلوار اٹھانے کا ہو یا جنگ کرنے کا ہو. تو اس طرح سے عربوں کی یہ زبان کا خاص اسلوب ہے، اور زبان کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبان باہر کی دنیا کے مقابلے میں اس کی سائنس مختلف ہوتی ہے، اس کی ریاضی مختلف ہوتی ہے، اس کی لاجک مختلف ہوتی ہے. جو میری آپ کی باہر لاجک پڑی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں یہاں ہو. زبان کی لاجک، زبان کی سائنس، زبان کی میتھمیٹکس یہ ڈفرینٹ چیز ہے، یہ الگ ہوتی ہے. یہاں پر ترتیب بھی اور ہو سکتی ہے، یہاں پہ دانائی بھی اور ہو سکتی ہے، سب کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اب یہ جملہ کہ ظالموں کے سوا کسی پر ظلم جائز نہیں ہے، یہ کسی منطق پر پورا نہیں اترتا، یہ صرف زبان کی منطق ہے جس پر پورا اترتا ہے. تو اس لیے زبان کے اندر سے کبھی بھی قرآن مجید پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اصل میں اس بات کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتے ہیں کہ زبان جس طرح سے بات کرتی ہے اس طرح سے نہیں لیا جاتا، بلکہ اپنے لوجیکل معنی میں لے لیا جاتا ہے. تو اب یہاں سے کوئی آدمی یہ نکال سکتا ہے، دیکھو جی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو جو نکالے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو زبان کا نہیں پتہ، اور عربی نہیں صرف، کسی بھی زبان کا نہیں پتہ. چلو عربی تو ہم مان لیتے ہیں کہ فورن لینگویج ہے تو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ زبان بات کیسے کرتی ہے اس کو نہیں سمجھتے تو اس طرح کی چیزیں نکال سکتے ہیں. مطلب قرآن مجید نے کہا ہے کہ زمین کو میں نے ساکن کر دیا کہ وہ زمین کو میں نے اس طرح سے کر دیا کہ وہ لڑک نہ جائے تمہیں لے کر، اس کا مطلب لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین ساکن ہے، اس کا مطلب ہی اور ہے. تو اب مثال کے طور پر ہم بس، یہ ڈرائیور اتنا اچھا ہے، اتنی اچھی بس چلاتا ہے کہ کسی مسافر کو جھٹکا نہیں لگتا، تو اس طرح کے جملے سے یہ بات نکالی جائے کہ بس رکی ہوئی ہے؟ نہیں نکالی جائے گی. تو اب وہ جھٹکا جو لگنا ہے وہ اس کی مہارت کو بیان ہو رہا ہے کہ وہ اتنی سموتھلی چلاتا ہے بس کو کہ کوئی بریکیں اس طرح نہیں لگاتا یا اچانک بریک نہیں لگاتا. تو یہ سارا کچھ زبان کے اندر رکھ کے سمجھنا چاہیے کہ زبان کس طرح سے بات کرتی ہے. قرآن کہتا ہے دل پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر جو ہیں اگر وہ گر پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، قرآن کا جملہ ہے، آگے آئے گا. تو اب جب یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے تو یہ لینگویج کے اندر کہہ رہا ہے، حقیقت اس کے خلاف ہو سکتی ہے. ہم سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا. کیا سورج غروب ہوتا ہے؟ اجل ہو جاتا ہے. لیکن زبان میں یہی ہے، زبان میں یہی بولا جائے گا. اسی طرح ہم دل کا محاورہ بولتے ہیں، دل چوری ہو گیا. کبھی ہوا کسی کا دل چوری؟ تو زبان میں مطلب وہی ہے جو اس کا مطلب ہے. تو زبان میں مطلب لیں گے نہ کہ لاجک کے اعتبار سے، اور لاجک کے اعتبار سے لیں گے تو دل تو یہیں رکھا ہوا، چوری تو نہیں ہوا. تو اس طرح سے زبان اپنے قاعدوں پر چلتی ہے، اس کی اپنے سائنس ہے، اس کی اپنی لاجک ہے، اس کی اپنا سائنس ہوتی ہے جس کے تحت وہ. تو یہ مجانست کا اسلوب اس کو کہتے ہیں. مجانست کے اسلوب میں ہوتا ہے کہ دو متجانس ملتی جلتی باتیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں تاکہ پورا جواب آئے. ہم پورا جواب نہیں دیتے، اردو میں یہ سینس نہیں ہے، ان کی سینس ڈفرینٹ ہے ہم سے. ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، عرب یہ نہیں بولے، وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے، ان کے ہاں یہ اسلوب ہے. تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظلم کے جواب میں ظلم، مطلب ظلم کا پورا پورا بدلہ. تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا سوائے ظالموں کے، یعنی کسی پر ظلم کا بدلہ دینے کے لیے اقدام نہیں کیا جائے گا سوائے ظالموں کے. تو جنگ کی اجازت دی گئی، جنگ کی مقصد یہ بتایا گیا، دو مقصد ایک لحاظ سے اور ایک مقصد ایک لحاظ سے. مقصد یہ بتایا گیا کہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ پرسیکیوشن ہے، فتنہ ہے. دوسرا یہ کہ جب تک دین آزاد نہیں ہو جاتا. اور دوسرے اعتبار تعبیر سے دوسرا مقصد یہ قرار پائے گا کہ عرب کے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے. یہ دو مقصد ہو جائیں گے. تو فتنے سے اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو پھر ان کے اوپر کوئی تعدی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا. اصل میں جو اجازت دی جا رہی تھی وہ ان کے ظلم کی وجہ سے دی جا رہی تھی. تو جب ظلم رک جائے گا تو بس بات ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں. اگر انہوں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیا ہے تو جنگ بھی نہیں کی جائے گی. اب ظاہر ہے کہ بات جو چلی تھی وہ یہاں سے چلی تھی کہ یہ حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ تم کس طرح سے جنگ کرو گے، تو اس میں حرام مہینوں کا مضمون بھی موجود تھا. اب اس کو لے لیا، الشہر الحرام بالشہر الحرام. یہ بھی عربی کے مشکل ترین اسلوبوں میں سے ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں الحر بالحر، آزاد قاتل کے بدلے میں وہی آزاد قتل کیا جائے گا. تو عربی زبان میں بس اتنا ہی الحر بالحر، یعنی عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ میں اگر آزاد ہوں، میں نے قتل کر دیا ہے، تو اب بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ میں اپنے غلام کو بھیج دوں گا، لو جی اس کو مار ڈالیں، یا اپنے غلام کے یعنی بیچارے کو پھنسا دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو وہی آزاد سزا پائے گا, اور اگر غلام نے قتل کیا تو بس وہی غلام سزا پائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں جو اسلوب اختیار کیا بالکل وہی ہے, الشہر الحرام بالشہر الحرام, جس حرام مہینے کی بے حرمتی کی جائے گی اس کا بدلہ اسی مہینے سے لیا جائے گا. ٹھیک ہے, الشہر الحرام بالشہر الحرام. تو اگر مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کسی حرام مہینے کے اندر جنگ کرتے ہیں تو تم اسی مہینے میں ان کا جواب دے سکتے ہو, انہی دنوں میں. ٹھیک ہے, تمہیں انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ حرام مہینے ختم ہو تو پھر ہم بدلہ لیں گے یا ان کے خلاف اقدام کریں گے. نہیں, بس حرام مہینے میں اگر وہ بے حرمتی کرتے ہیں تو تم بھی جواب لے سکتے ہو, یہ مطلب ہے. تو اس کو یوں بیان کیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرام مہینے کا بدلہ بھی حرام مہینے سے دیا جائے گا. تو جس مہینے میں جس موقع پر کوئی جنگ کریں گے, تم اس وجہ سے جنگ میں مار نہیں کھا بیٹھنا کہ وہ حرام مہینے میں ایسا کر رہے ہیں تو ہم یہ جنگ نہیں کریں گے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ہر حرام مہینے میں حملہ کرنے آ جائیں گے, تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. تو الشہر الحرام بش, تو اب وہ جو پیچھے حرام مہینوں کے حوالے سے سوال چل رہا تھا اس کی اجازت دے دی کہ حرام مہینوں میں, پیچھے مسجد حرام کے ساتھ بھی اجازت دے دی کہ اگر مسجد حرام کے اندر تمہارے اوپر حملہ کریں تو تم وہاں پر بھی جواب دے سکتے ہو, اور اب ایسا فرمایا کہ حرام مہینے میں اگر کریں تو تب بھی تم حرام مہینے کے اندر اس کا بدلہ لے سکتے ہو. تو ایک حرام مہینے کا بدلہ اسی حرام مہینے میں لیا جا سکتا ہے. والحرمات قصاص, تمام حرمتوں کا بدلہ لیا جاتا ہے. بہت بہت بڑا جملہ ہے, صرف دو لفظ, الحرمات قصاص, جتنی بھی چیزیں حرام کی گئی ہیں انہی کا تو بدلہ لیا جاتا ہے. یعنی پوری جو اخلاقی اصول ہے انسانوں کے ہاں مانا ہوا ہے, اور انسان اس کے خلاف بےمانی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ چسپا ہے کہ بھئی جتنے بھی حرمتیں ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا. کسی کا مال چرا لیا ہے تو تب بدلہ لیا جائے گا, کسی کی عزت آبرو پہ آپ نے حملہ کیا تب بدلہ لیا جائے گا. ایسا ہی جتنی بھی حرمتیں ہیں, جتنی بھی چیزیں حرام ہیں اخلاقی طور پر, سب کا بدلہ لیا جائے گا. بہت بڑا جملہ ہے, صرف دو لفظ ہیں, الحرمات قصاص. تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید اپنے احکام کی اخلاقی بنیادیں ضرور قائم رکھتا ہے. ان اخلاقی بنیادوں کا اب دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ, کہاں سے بات اٹھائی تھی, مہینوں کے اعتبار سے, مسجد حرام کے اعتبار سے, اور پھر اس کو ایک خوبصورت جملے کے اندر پوری اس کی حکمت دانائی بیان کر دی کہ جتنی بھی حرمتیں ہیں ہمارے لیے کیا کیا حرام ہے. مادی دنیا میں دیکھیں, کسی کی جان لینا, کسی کو زخم پہنچانا, کسی کا مال بٹور لینا, کسی کے بےعزتی کر دینا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں, ان سب کا بدلہ لیا جا سکتا ہے الحرمات کے ساتھ. اور سارے قانون کی بنیاد اس جملے پر کھڑی ہے. قانون نگیٹو ہوتے ہیں سارے کے سارے. اگر آپ دیکھیں تو ہم بری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے قانون بناتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا کہ پازیٹیو چیزیں حاصل کرنے کے لیے قانون بنائیں. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ حلال کمانے کا کوئی قانون کسی قوم نے بنایا ہو؟ نہیں. رشوت منع کی جائے گی, سود منع کیا جائے گا, دھوکہ دینا منع کیا جائے گا. تو حرمات ہی کے اوپر قانون بنتا ہے. تو آج ہمارے قانون کے طالب علم کوئی نہیں آئے ہوئے, ان کے لیے قرآن مجید کی طرف سے بہت ہی نہایت عمدہ اصول ہے کہ قانون کی بنیاد دراصل حرمتوں کے قصاص پر کھڑی ہے. حرمتوں کا قصاص لیا جاتا ہے. حرمتیں جتنی بھی ہیں, وہ دینی ہوں, اخلاقی ہوں, سماجی ہوں, تہذیبی ہوں, مادی ہوں, سب کا بدلہ لیا جائے گا, لیا جا سکتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ تمام حرمات کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو بلاغت ہے, جو اس کا خوبصورتی ہے, وہ آپ یہاں پر اگر عربی نہیں بھی آتی تب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دو لفظوں میں, اس سیاق و سباق میں یہ دو لفظ رکھ کے کیا بات کہہ دی. تو سیاق و سباق کس طرح سے باتیں بہت نمایاں کر دیتا ہے. قرآن مجید میں جو تصریف آیات اور سیاق و سباق کا استعمال ہے وہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. والحرمات قصاص, جتنی بھی حرمتیں ہیں سب کا بدلہ لیا جائے گا. تو حرام مہینوں کی حرمت پامال کرنے کا بھی بدلہ اسی مہینے میں, انہی دنوں میں لیا جائے گا. تو اب یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قوانین ہیں اس میں سورہ رحمان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, جو حق ادا نہیں ہوتا اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا ہے کہ तोल पूरा तोला करो, कितनी छोटी सी बात है, तोल पूरा तोला करो, क्योंकि मैंने कायनात में मीज़ान रखी हुई है, वज़ा अल मीज़ान। ये पूरी कायनात एक तवाज़ुन पे खड़ी है, एक अदल पे खड़ी है, एक मीज़ान पे खड़ी है, तो तुम तोल कर उसके ख़िलाफ़ चलना चाहते हो। तो छोटी सी चीज़ को उठा के इतनी बड़ी चीज़ बना दिया है कि ऐसे लगता है कि सारी दुनिया कायनात का मसला ही अदल है। यहाँ अल्लाह ताला ये बिल्कुल उसी तरह का जुमला है, वज़ा अल मीज़ान जैसा ही जुमला, वो भी दो लफ्ज़ों का है, वज़ा अल मीज़ान, उसने मीज़ान कायम कर रखी है, बिल्कुल ठीक दो लफ्ज़ों का, वो भी दो लफ्ज़ों का, ये भी दो लफ्ज़ों का। तो पूरी कायनात की हकीकत, लोग खुदा को तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्या इस कायनात का वज़ा अल मीज़ान छोटी दलील है एक आदिल खुदा के होने की? बहुत बड़ी दलील है कि हर चीज़ एक तवाज़ुन के साथ चल रही है। उसमें अभी तक देखिए कि हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ ये सोच लें कि औरतों और मर्दों की तादाद का क्या तनासुब है, क्या रेट है, उसमें सलाहियतों का रेट देख लें कि किस सलाहियत के कितने परसेंट लोग पैदा होते हैं। मुसलसल एक कंट्रोल है, मुसलसल, और कोई कौम बांझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही में ज़हीन लोग पैदा होते हैं, वो अगवा करके ले जाते हैं यहाँ से लोगों को पैसे के लालच पर, लेकिन पैदा यहाँ भी हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि यहाँ ज़्यादा पैदा होते रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए कि जब कौमों के ऊपर आसान ज़िंदगी आ जाती है तो बड़े लोग पैदा होने बंद हो जाते हैं, जब तक चक्की चलती रहती है तब तक बड़े लोग पैदा होते रहते हैं, क्योंकि ये इंसानों के साथ अजीब मामला है कि उनकी सलाहियतें उभरती उस वक्त हैं जब मुश्किलात का सामना करते हैं, उभरती उस वक्त। तो जो कौमें, इसलिए बड़ी कौमों को छोटी कौमों से लोग लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये नर्सरियाँ होती हैं बड़े लोगों को पैदा करने की, और फिर वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ बड़े बड़े साइंसदान देख लीजिए जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में और बड़े बड़े इदारों में काम कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वल हुरमातु किसास, ये मैंने बता दिया कि बहुत कीमती असूल है अल्लाह ताला का, पूरे दीन की बुनियाद इसी पर खड़ी है। और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सूरह नहल की 90 नंबर आयत जो है उसको हमेशा सामने रखें, उसमें 6 बुनियादी चीज़ें अल्लाह ताला ने बता दी हैं। पूरे कुरान की तालीमात उन 6 बातों पर खड़ी है। पूरे इंसानी अखलाकियात, खा वो यूरोप में हो, खा अमरीका में हो, खा पाकिस्तान और अफ्रीका में हो, उन्हीं 6 असूलों पर समझनी चाहिए। वो 6 असूल क्या हैं? अल अदल वल एहसान व इताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बख्श, ये 6 चीज़ें इस आयत को याद रखें, और हलाल व हराम का फ़ैसला इन्हीं 6 बातों पर किया करें अपने लिए। ये खुदा का निचोड़ है, और ये कुरान की ये जुमला जो है ये उन मौजज़ाना आयतों में से है कि जो पूरी अखलाकी जो हमारा शऊर है उसका खुलासा करता है। दुनिया की सारी नफ्सियात पढ़कर देख लें, दुनिया की पूरी अखलाकियात पढ़कर देख लें, आपको ऐसा खुलासा कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बड़ी सर पर टबल की कि जो एथिक्स के ऊपर आजकल लिखा गया मॉडर्न ज़माने में, उसकी की बुनियादें तलाश कर सकूँ कि कहाँ है, वो सारी पढ़ पढ़ के थक गए, लेकिन कहीं नहीं। वो कहाँ पे है? वो मेरे और आपके अंदर इल्हाम है खुदा का, उसको वो मानते नहीं हैं कि हम पैदाइशी तौर पर अखलाकी जानवर बनाए गए। जो अखलाकी होता है वो जानवर नहीं रहता, लेकिन बायोलॉजिकली हम जानवर हैं। तो हम अखलाकी हैवान हैं, अखलाकी हैवान पैदाइशी तौर पर हैं, जबिल्ली तौर पर हैं। पंजाबी का एक लफ्ज़ है जो इन सारी बातों को बयान करने के लिए बहुत बलीग है, हम जमांदरू जमने से है, हम जमांदरू अखलाकी मखलूक हैं, और इसकी खिलाफ वर्जी हम कभी भी नहीं करते हैं। बेईमानियाँ करते हैं, वो मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करते हैं, लेकिन हम हमेशा इसके शऊर में रहते हैं। चुनांचे अपने बारे में ज़रूर तड़पते हैं, दूसरों को बेशक कम तोल कर दे लें, अपने बारे में ज़रूर तड़पते हैं कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो उस अखलाकी शऊर की वजह से। तो अल हुरमातु किसास उसी अखलाकी असूल को असूली माने में बयान कर दिया है दो लफ्ज़ों में, वल हुरमातु किसास। बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन ये اس آیت میں پڑھا ہوا کہیں نظر نہیں آتا. یعنی ہماری ساری اصول فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, یہ جملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ وہ اتنا گم ہو جاتا ہے بعض کا پورے بہاؤ کے اندر کہ اس کی شان نمایاں نہیں ہوئی. اور چونکہ وہ حرام مہینے کے بعد لکھا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ حرام مہینوں کے لحاظ سے ہی بات کر رہا ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. تو جس نے تمہارے خلاف تعدی کی تو تم ان کے اس کے خلاف تعدی کر سکتے ہو, بس اتنی ہی جتنی اس نے تمہارے خلاف کی. وہ دیکھیں عدل کس طرح سے قائم ہے. کافر ہیں, اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, لیکن فرما کہہ رہے ہیں جتنی وہ کریں اتنی تم نے کرنی. ہماری طرح نہیں, اس نے ایک کہا تو دس سنا کے آیا ہوں. اسلام کی تعلیم حیرت انگیز طور پر بہت نپی تلی ہے. اس مذہب کو ہم نے جذباتی لوگوں کے, جاہل لوگوں کے حوالے کر دیا, بدنام ہو گیا اب چار. یہ اتنا اخلاقی, میں قرآن مجید میں جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو اس نے مجھے بار بار شکست دی ہے. جب بھی میں باغی ہوا ہوں کہ یہ نہیں, شاید اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس نے مجھے شکست دی ہے. کیونکہ یہ جس طرح سے جتنے یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بال کے برابر بھی انحراف نہیں کرتا اخلاق سے, بال کے برابر بھی نہیں, اتنا نپا تلائے. اور اس کے ماننے والی امت اخلاق سے اتنی ہی دور ہے. میں اپنی مسجد کے جہاں میں تقریر کرتا ہوں جمعے کی, تو ان کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو چیزیں امت میں نہیں ہیں, نہ دین محمدی ہے نہ اخلاق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں چیزیں نہیں, نہ دین ہمارے پاس وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, نہ اخلاق ہمارے پاس وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو اب دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے, الحرمات و قصاص کے بعد اور آگے پیچھے دیکھیے کن کی بات ہو رہی ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں, حج کرنے نہیں دے رہے, مصیبتیں بنا رہے ہیں, پرسیکویشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی وہ تعدی کریں بس اتنی ہی تم نے کرنی ہے. یہاں پر بھی اعتداء دیکھیے دونوں کے لیے آ گیا ہے, وہ جتنے حد سے تجاوز کریں تم بھی اتنی ہی حد سے تجاوز کر سکتے. وہی اسلوب جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجانست کا اسلوب بتایا ہے کہ نگیٹو لفظ استعمال کر کے ایک کو پازیٹیو مانی دے دیں گے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نگیٹو کے معنی. تو جو تمہارے اوپر تعدی کرے تو تم ان کے اوپر تعدی کر سکتے ہو اتنی جتنی اس نے تعدی کی. تینوں جگہ پہ اعتداء کا لفظ بولا ہے. تو اس کے اندر ایک جگہ پہ اس کے اندر پازیٹیو معنی ہے, دو جگہ پہ نگیٹو معنی ہے. کہ جو تمہارے خلاف تعدی کرے نگیٹو معنی ہے, تو تم ان کے خلاف تعدی کرو پازیٹیو معنی ہے, اور بمثل ما اعتدى نگیٹو معنی ہے جتنی اس نے تعدی کی تمہارے ساتھ. واتقوا اللہ, اور حرمات کا قصاص لیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی تم اس اخلاقی اصول کو چھوڑ بیٹھو کہ عدل سے ہاتھ دھو بیٹھو. یہ نہیں ہونا چاہیے, پوری طرح سے عدل پہ قائم رہو. جتنا انہوں نے کیا بس اتنا ہی کرنا ہے, جتنی وہ تعدی کریں. میں بتا چکا ہوں جرم مجرم کتنے بڑے ہیں, یعنی وہ پرسیکیوشن پہ آئے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو ستا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ان کے خلاف جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اور بالکل نپی تلی جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اللہ سے ڈرتے رہو. یہ میں قرآن مجید کی بہت اہم کہہ لیجئے کہ تصور ہے. خدا خوفی, خدا ترسی کے الفاظ سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں, مطلب یہ کہ ہر کام میں یہ خیال رکھو کہ اللہ کو جواب دینا. ہر کام میں یہ خیال رکھو, ہر بات کرتے ہوئے, ہر جملہ بولتے ہوئے, ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ تقویٰ ہے, اور اس میں اپنی انا کو کبھی مارنا پڑتا ہے, کبھی اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے, کبھی اپنے احساسات کو, یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. تو یہ تقویٰ ہے. تقویٰ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے, کہ آدمی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہو جائے, اور اس کی انتہا کیا ہے کہ وہ خدا کی خاطر ہر جگہ پہ جان دینے کو تیار ہو جائے. یہ دو انتہاؤں کے بیچ میں تقوی کے کئی معیارات ہیں. ہمارے ہاں تقوی یہ بن گیا کہ جی میں پانچ وقت ٹائم پہ نماز پڑھتا ہوں, اور رمضان کے 30 روزے رکھتا ہوں. بس تقویٰ یہ ہے کہ میں گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پتہ ہے گاہک آ گیا ہے, میں اس کو کم سودا دے کر پیسے زیادہ بٹور سکتا ہوں, تو میں نہ تولوں کم, پورا تول دوں. تو یہ تقویٰ ہے, خواہ 3 دن سے بھوکا ہوں خواہ ہفتے سے بھوکا ہوں, تقویٰ یہ ہے. اس کو اپنانا یہ اس نماز کے مقابلے میں کہیں بھاری کام ہے جو آپ رفاہیت کے ساتھ چلتے ہوئے اے سی میں آرام سے پڑھ رہے ہیں. یہ چیز ہے جو کرنے کی. تو ہر جگہ پہ آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ خدا کے حوالے سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے, اور یہ جان لو کہ پھر اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ساتھ دیتے ہیں, قیامت میں بھی, دنیا میں بھی. اب جو تقوی کا ساتھ ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ مادی معنی میں ظاہر ہو, یہ لازم نہیں ہے. یعنی آپ میدان جنگ میں اترے تقوی کے ساتھ اترے تو لازم نہیں ہے کہ جنگ جیت کر بھی آ جائیں, یہ لازم نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی کا امتحان بھی کرتے ہیں. اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کامیابی کے لیے ڈاکٹری کا امتحان دینے جا رہے ہیں اور بڑے متقی ہیں لیکن آپ نے تقوی کے ساتھ تیاری نہیں کی ہے تو فیل ہو جائیں گے. اس کے اپنے معیارات ہیں, اس کے اپنے اصول ہیں. تو ان اللہ مع المتقین کا مطلب ہے کہ اللہ ساتھ دے گا, کبھی صرف حوصلہ دے کر, کبھی صرف تسلی مل جاتی ہے, کبھی صرف رات کو سوتے ہوئے دل کا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ ساری اللہ کے ساتھ ہونے کی صورتیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ بس کمال ہو گیا, میں نے یہ کام کر دیا, اب اللہ تعالیٰ مجھے, مثلا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں تصور ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں اس لیے میرا مال چوری نہیں ہوگا, یہ کہیں نہیں ہے. البتہ یہاں پر جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیں گے ان کے خلاف. یہ دوسرا قانون ہے رسالت کا, جو اس کی روشنی میں یہ بات درج کر رہا ہوں. تو یہاں یہ آیت اپنے قانون رسالت کے تحت سمجھنی چاہیے کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کہ تم اگر تقوی پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں اپنے رسول کا ساتھ دے گا, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. سورۃ توبہ میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں جو حنین کی جنگ ہے اس میں مسلمانوں نے یہی خیال کر لیا کہ ہم 1400 کے قریب تھے غالباً, تو اب اتنی بڑی تعداد ہے, جو دشمن تھے وہ تھوڑے تھے تو ہم جیت جائیں گے. تو حوازن کے قبیلے کے تیروں نے چکے چھڑا دیے. اللہ نے بتایا کہ دیکھو تم اس تکبر میں آ گئے تھے کہ اب تعداد زیادہ ہے اب تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, تو یہ بات نہیں ہے. تو وہ جو تقویٰ ہے وہ وہاں پہ, یہاں پہ اس تقویٰ کی بات ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے بات جو چلی تھی وہ یہ کہ یہ کچھ مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس میں ظاہرہ کہ حج کا ذکر بھی آ گیا اور دوسرے اوقات کا ذکر بھی آ گیا, پھر حج کے بارے میں کچھ ایک بدعت کا صفایا کیا گیا, اس کے بعد پھر جنگ کے بارے میں بات ہو گئی اور جنگ ہو گئی خانہ کعبہ کے پاس اور حرام مہینوں میں جن میں جنگ کرنا حرام تھا, ان سارے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. جو کی ورڈ اس کے اندر آیا وہ الحرمات و قصاص کا آیا ہے, کہ اصل چیز جو میں احکام دے رہا ہوں یہ قتل کرنے کے بھی اور اس کے بھی, وہ حرمتوں کا قصاص ہے. جتنے بھی حرمتیں ہیں کسی کی, جو بھی چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا قیامت والے دن, تو آخری درجے میں لے لیا جائے گا. یعنی یہاں تک لے لیا جائے گا کہ ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی. اور قانون کی جو میں نے حکمت بتائی کہ قرآن مجید نے, اس کو یہاں بالکل اپنے بالکل ٹھیک بنیاد پہ جا کر انگلی رکھ دی کہ الحرمات و قصاص, کہ ہر حرمت کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. قانون کی بنیاد نگیٹو چیزوں پہ ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا. اب جیسا کہ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ماحول اس طرح کا ہے کہ یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اور ادھر خانہ کعبہ پہ کفار کا قبضہ ہے, حج کی باتیں ہو رہی ہیں, بیت اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس میں اب جنگ کرنی کیسے ہے؟ ریاست مدینہ کے, آج کل تو یہ لفظ بولنے سے ذرا عجیب سا لگتا ہے, بہرحال ریاست مدینہ کے حالات بڑے پتلے سے ہیں, پیسہ نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, تو کرنا کیا ہے اب؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے گی تو صرف یہ نہیں کہ جنگ کرنی ہے بلکہ کچھ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا. اس کو لیکن ایک سادہ حکم کے طور پر فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جامع رکھا ہے, یعنی جنگ کے لیے کرنا پڑے تب, خدا کی خاطر کسی بندے کو دینا پڑے تب, کسی بیمار کو دینا پڑے, کسی محتاج کو دینا پڑے, تو یہ خرچ کرتے رہنا چاہیے. انفاق جو ہے یہ یاد رکھیے کہ جنگ کے موقع پر تو شدید ضرورت پڑ جاتی ہے کسی قوم کو, لیکن انفاق اپنی ذات میں سب سے بڑی نیکی ہے نماز کے بعد. جو نماز کا بدنی عبادات میں درجہ ہے وہ انفاق کا وہی درجہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا. ہمارے ہاں اس کو یوں تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے, ایک لوگوں کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے, کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں, اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کر کے ان کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. لیکن اپنی حقیقت میں یہ اس سے بلند چیز ہے, یہ بھی عبادت ہی ہے. اصل میں یوں سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پسند ہو تو آپ اس کے گھر تحفے لے جانا چاہتے ہیں, یہ نہیں, اس کو خوش کرنا چاہیں گے, کبھی کھانا کھلا کر, کبھی کپڑے دے کر, کبھی مٹھائی دے کر, یہ ایک عام انسانی جذبہ ہے. تو انفاق اصل میں یہاں سے پھوٹا ہوا ہے کہ میں خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں تحفے تحائف دے کر. اب چونکہ خدا کو ہماری مٹھائیوں کی, ہمارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, تو کہتا ہے کہ میرے بندوں کو دے دو, مجھے پہنچ گیا. تو پیچھے یہ ذہن ہے جس ذہن سے انفاق پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ انفاق اللہ کے رسول کے لیے کیا جائے تو اپنی آخری شکل میں چلا گیا, باپ کے لیے کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی صورتحال ہے, اور کسی علاقے کے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے تو یہ بھی, محتاجوں پر, یتیموں پر, تو یہ ایک اس طرح سے, وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یتیم کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھیے کہ مٹھائی کا ڈبہ خدا کے آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم یتیم کو کپڑے دے رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کے حضور اپنا ایک تحفہ سا, نذرانہ سا پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ انفاق جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ, تقوی کے ساتھ کر لیا تو نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, تم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مولانا اصلاحی نے اس کی بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے کہ یہ جملہ پڑھ کے وہ ہوتا ہے نا, تیرنے کے لیے ڈائیو کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کے بل پر اس میں جمپ لگاتے ہیں دریا میں یا پانی میں, تو کہتے ہیں کہ ہلاکت کو سمجھ لیجیے کہ دریا ہے کوئی, اس میں اپنے ہاتھوں سے آدمی ڈبکی لگاتا ہے, ہاتھوں سے خرچ کرنا ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا تو وہ گویا اس میں جمپ لگا رہا ہے, ڈائیو کر رہا ہے پانی کے اندر, ہلاکت کے پانی کے اندر. تو ہاتھوں ہی سے بچاؤ ہونا ہے, ہاتھوں ہی سے آدمی ہلاکت میں غرق ہوتا ہے. تو اس کو بیان کیا ایک خوبصورت تصویر کے ساتھ. بہرحال اس کی بلاغت کے بعد اس پہلو دو معنی ہیں یہاں اس جملے کے یہاں دو معنی ہیں, اور میں ایک کو ترجیح نہیں دے رہا, دونوں اکٹھے مان رہا ہوں. ایک پہلو معنی نہ کہیے, پہلو کہیے, معنی تو وہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک پہلو یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اس حالت میں خدا کے سامنے نہ آنا کہ خدا کے حضور کوئی چیز نذرانے میں پیش ہی نہیں کی, اللہ کے بندوں پر کوئی خرچ ہی نہیں کیا, اس طرح سے نہ آنا ورنہ مارے جاؤ گے. تو قیامت میں جو ہلاکت ہونی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. دوسری جہاد کے پہلو سے کہ اگر آج پیسے اکٹھے کر کے جہاد کی تیاری نہیں کرو گے تو قریش تمہیں مار ڈالیں گے. دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں, یعنی اس جس موقع پر یہ آیت جس سیاق و سباق میں ہے وہ جہاد والی موقع ہے, اور جہاد بھی وہ جو خانہ کعبہ کو آزادی کے لیے ہے اور حج کے لیے. تو فرمایا کہ تم اس جہاد کے لیے انتظامات کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا, اور دیکھو اس جنگ کی تیاری کے لیے, انفاق کے لیے اچھا طرز عمل اختیار کرو, پوری نیکی کے ساتھ یہ کرنا, پورے جذبے کے ساتھ. ان اللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ دونوں اصطلاحات سمجھ لیجئے, دو ایک منٹ ہیں ہمارے پاس. احسن جو ہے یہ ایک قرآن مجید کے ایک دو اصطلاحیں ہیں جو سمجھ لیجئے کہ کمپیریزن میں دیکھنا چاہیے. ایک اصطلاح ہے ظلم اور ایک اصطلاح ہے یہ محسن. ظلم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے, اور محسن وہ ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, ہلاکت سے نکالتا ہے. وہ آدمی جو دنیا میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے دوسروں کے نقصان پہنچا کر, دوسروں کی جان مال آبرو سے کھیل کر, جو اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ بظاہر ظالم ہوتا ہے دوسروں کے لیے, لیکن حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو مثلا میں نے آپ کو گالی دی تو بظاہر تو میں نے ظلم آپ پر کیا ہے, لیکن حقیقت میں کیا کر رہا ہوں, اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن اس گالی کے جواب میں پتہ نہیں کیا بھگتنا پڑ جائے. تو اس لیے ہر آدمی جو برائی کر رہا ہے وہ اصل میں ظالم ہے, ظالم یا انفسم قرآن کے اصطلاح میں. اور جو آدمی گالی دینے کی بجائے گالی کے جواب میں دعا دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنا بھلا کر رہا ہے, وہ محسن ہے. تو محسن کے معنی اس نیک آدمی کے ہیں جو آخرت کے پہلو سے معاملات کو دیکھ کر اس کے لحاظ سے کام کرتا ہے کہ میں نے کل قیامت والے دن کامیاب ہونا ہے, یہ محسن ہے. اب اس محسن کے سے صادر ہونے والے کام کیا کیا ہیں اس کو سمجھ لیں گے تو احسان کی ٹرم بھی سمجھ میں آ جائے گی. مثلا میں نماز پڑھوں اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے, تو میں تقوی کے ساتھ نماز پڑھوں گا, ٹھیک ہے. اور والدین ہیں تو ان کے ساتھ میں احسان کروں گا تو ان کی خدمت کر رہا ہوں گا, یہ کر رہا ہوں گا. بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے ظلم برداشت کر رہا ہوں گا تو حسن سلوک کر رہا ہوں گا. تو یہ سارا کچھ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو اس میں پھر ایک معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہر کام کو بہترین طریقے سے ادا کرنا, ہر کام کو بہترین طریقے سے ادا کرنا, یہ معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو مثلا نماز پڑھی تو بہترین طریقے پر, روزہ رکھا تو بہترین طریقے پر, میں نے کوئی اور نیکی کا کام کیا تو بہترین طریقے پر, تو یہ اس کے اندر یہ معنی آ جاتے ہیں, کیونکہ میں نیکی اپنے بھلے کے لیے یہ کچھ کرنے کو آخری درجے میں جانے کو تیار ہوں, تو یہ محسن کے معنی یہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ زیادہ تر لوگ اس کو پھر یہ معنی کر دیتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کام کرنے والا, لیکن بہرحال پورے معنی اس کے سامنے رہنے چاہیے. سادہ معنی اس کے نیکی کرنے والے کے ہیں, اور پھر اس کے اندر اصطلاحی طور پر یہ معنی کہ ایسا نیکی کرنے والا جو بہترین طریقے پر نیکی کرنے والا ہو, ہلکے پھلکے طریقے سے نہیں, کوئی بس وہ جیسے بس کیا اس کو کہتے ہیں, وہ کر دیا کام جی ٹھیک ہے جیسا بھی ہو گیا, ویسا نہیں, بلکہ اچھے طریقے سے پوری دیانتداری کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, خضوع و خشوع کے ساتھ, اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے, اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے کام کرنا, یہ محسنین ہو جائے گا. ہے یہ نیکوکار کے معنی میں نیکی کرنے والا, لیکن خدا کی خاطر نیکی کرنے والا. تو یہاں روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.